الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله ولي الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات، قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، عزیز بھائیو، سارے دن کے سفر کے بعد ابھی بمشکل یہاں پہنچے ہیں. مولا کریم کچھ کہنے سننے کی ہمت اور توفیق دے، اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صرف سننا کافی نہیں ہوتا، صرف سنانا کافی نہیں ہوتا، سنانے سے مقصد اپنے آپ کو وصیت اور نصیحت ہوتی ہے، اور سننے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مقصود بذات عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ابھی جب مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اور اس سورت ابراہیم کی یہ آخری آیات حضرت مولانا پڑھ رہے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو میں نے اندازہ لگا لیا اور اسی رکوع کو میں نے پڑھ دیا. یہ مکی سورت ہے، اور مکی حالات ہر نبی اور ہر ولی پر آئے ہیں. مکی سورت کی آیات الگ نظر آ جاتی ہیں اور مدنی سورتیں الگ نظر آ جاتی ہیں. دونوں سورتوں کا جو انداز ہے، اطوار ہیں، مضامین کی جو ترتیب ہے، وہ الگ نظر آ جاتی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص انداز میں ایک لگاؤ رکھا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود شریف کن الفاظ میں پڑھا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود شریف تم ان الفاظ میں پڑھا کرو جن میں میرے ابا ابراہیم کا ذکر آیا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی لڑی سے ہیں جس لڑی میں ایک انبیاء کی کثیر تعداد ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اول العظم پیغمبر ہیں جن کی ساری زندگی آزمائشوں میں گزری ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف چیزوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان ساری چیزوں کا امتحان دیا اور پورے کامیاب ہوئے. تین چیزیں انسان کو پیاری ہوتی ہیں، اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، اپنا مال پیارا ہوتا ہے، چوتھی اور کوئی چیز نہیں. یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان پیار کرتا ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تینوں چیزوں میں آزمایا. ایک مرتبہ فرشتوں نے اللہ تعالی سے یہ سوال کیا کہ آپ ابراہیم کو خلیل کیوں فرماتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی، میں خلیل ابراہیم کو خلیل اس لیے کہتا ہوں، میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے. آگ بڑی سخت جلانے والی چیز ہوتی ہے، پانی میں کودنا آسان ہوتا ہے، ہوا میں نکلنا آسان ہوتا ہے، لیکن آگ میں کودنا مشکل ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سماؤ ربو خلیلن، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خلیل رکھا اس لیے کہ لئنہ سلم نفسہ الی النیران، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو آگ کے سپرد کر دیا تھا. وَمَالُهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، اور اپنے مال کو مہمانوں کے سپرد کر دیا تھا، مہمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. وَوَلَدُهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، اور اپنی اولاد کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ایک بڑی پینگ بنائی گئی جھولا، تاکہ ابراہیم اس آگ کے وسط میں گرے. وسط میں تپش زیادہ ہوتی ہے، لکڑیاں ایندھن زیادہ ہوتا ہے، گرمیش زیادہ ہوتی ہے. جب آپ کو ڈالا جانے والا تھا تو جبرائیل امین نے آ کر عرض کیا کہ حضرت، اگر اجازت فرمائیں تو اللہ سے میں جا کے کوئی تازہ حکم لے آؤں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اللہ میرے حالات سے بے خبر ہے کہ تو جا کے تازہ حکم لائے گا؟ اللہ میرے حالات سے خوب واقف ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کے لیے سارے بندوبست ہو چکے ہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم جس چیز کو چھپاتے ہیں یا جس کو ظاہر کرتے ہیں. ہماری ہر چھپی ہوئی چیز آپ کے نزدیک ظاہر ہے. وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کے علم میں آسمان کی بلندیوں میں جو کچھ چیز ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور زمین کی تہوں میں جو چیز ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، وہ میرے حالات سے بے خبر نہیں. چنانچہ جب پھینک دیا گیا تو اللہ نے اسی وقت آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن، کہ اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بھی اپنے اندر اختیار کر لے، اس لیے کہ ٹھنڈ بھی ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے، گرمی بھی ایک حد تک قابل برداشت ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرمی، معتدل موسم. فرمایا کہ تو اس کے لیے موسم بہار بن جا. تبلی جماعت کے بزرگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی چھری از خود نہیں کاٹتی، اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کٹنے کی، کاٹنے کی. پانی از خود نہیں ڈبوتا، آگ از خود نہیں جلاتی، یہ صفت اللہ نے رکھی ہے. جب چاہیں وہ اس صفت کو نکال لیں. وہی چھری جس چھری نے چٹان کے کئی پرزے اور ٹکڑے کر دیے تھے، وہی چھری معصوم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکی. تو جان کی قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں دی. پھر مال کی قربانی، وہ بھی اسی طرح، اتنی مال کی قربانی دی کہ اس یعنی تاریخ ان تین شخصیات کے کردار کا ثانی پیش نہیں کر سکتی. دنیا کی اللہ کی ساری مخلوق میں، اس دھرتی پر اللہ کے سارے بندوں میں تین شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، انہوں نے مالی قربانی اس انداز میں دی ہے. اے خوش نصیب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ذات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو آپ یہ ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ بھائی میں انبیاء کی جماعت کا فرد ہوں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم، کہ میں انبیاء کی جماعت میں سے ہوں، ہم درہم اور دینار کو ورثے میں نہیں چھوڑتے، ولکن ورثوا العلم، ہم علم کو ورثے میں چھوڑتے ہیں، ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑا ہے، کیا چھوڑا ہے، ساتھ ساتھ تقسیم فرماتے رہے. اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آٹا کوئی نہیں تھا، البتہ چند گھوڑے اور تلواریں تھیں. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. کیا معلوم ہوتا ہے اس چیز سے کہ گھوڑے اور تلواریں تھیں؟ خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اپنے مال کو کیسے قربان کیا. اور ایک تیسری شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو بکر کے نام سے پہچانی جاتی ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنے سارے مال کو قربان کر دیا تھا. گھر میں ایک سوئی تک نہ چھوڑی. اوپر لباس ٹاٹ کا ڈال لیا، بورے کا. بوری پتنی آپ لوگ سمجھتے ہو یا نہیں؟ بوری، بوری سمجھتے ہو؟ اور بوری کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضور کی خدمت میں جبرائیل آئے تو جبرائیل کا بھی لباس ایسا تھا. حضور نے وجہ پوچھی تو جبرائیل فرمانے لگے کہ آج صدیق کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ ساری نوری مخلوق اسی لباس میں ہے. آج ساری نوری مخلوق آسمان میں اسی لباس میں گھوم رہی ہے، صدیق کا عمل اس قدر اللہ کو پسند آیا. اللہ اسی طرح اپنے کسی بندے کے عمل کو ایسا ایک دوام بخشتے ہیں، اس کے عمل کو ایسی ایک حیثیت دے دیتے ہیں کہ وہ عمل قیامت تک پھر جاری اور ساری رہتا ہے. مائی آجرہ کا جو عمل تھا، صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنے کا عمل، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اب قیامت تک ہر حاجی اور حجانی، ہر مرد اور عورت حج کی نیت سے جائے گی، جب تک حاجرہ والا عمل نہیں دہرائے گی نہ حاجی کہلانے کا کوئی مستحق ہے نہ حجانی کوئی بن سکتا ہے، قیامت تک. اس وقت ان کا دوڑنا کس مقصد کی خاطر تھا، کس لیے دوڑ رہی تھی حضرت مائی حاجرہ؟ آج ہمارا دوڑنا کس مقصد کے تحت ہے؟ ان کا تو دوڑنا ایک خاص مقصد تھا، لیکن وہ مقصد اور وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج اسی چکر کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مائی حاجرہ کی یہ جو سنت ہے یہ قیامت تک زندہ رہے، کہ وہ یعنی وہ میرے حکم پر ابراہیم نے اس کو وہاں ٹھہرایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لمبے عرصے تک بے اولاد رہے. بڑھاپے کی عالم میں جب اولاد ہوئی جب اولاد سے پیار کرنے کا وقت تھا اللہ نے فرمایا نہیں پیار نہیں کرنا، اب ان کو میرے حکم پر وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ کر آ. حضرت ابراہیم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی. بیوی کو بھی بچے کو بھی لے کر وہاں پہنچ گئے. بیوی کو چھوڑ کر جب واپس جانے لگی تو بیوی محترمہ پوچھنے لگی ابراہیم یہاں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اپنے رب کی مرضی سے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجرہ میں اپنے رب کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو مائی صاحبہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب اگر ہاں تو اگر اپنے رب کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب دیکھو وہاں کیا حالات تھے اس وقت، نہ کو بندہ نہ بنی آدم. بیت اللہ شریف کی جو اس وقت وہاں پوزیشن تھی ایسی تھی، نہ بندہ نہ بنی آدم، نہ ہوٹل نہ کوئی سڑک، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کیوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ میرے یہ جو میری اولاد ہے میرے اہل خانہ ہے یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی کسی جنگل میں بیٹھ جائے اور اس آیت کو اپنی دعا کا حصہ بنا لے اللہ تعالیٰ جنگل کو منگل بنا دیں گے. اور پھر فرماتے تھے کہ میری بھائی کوئی ایسی دعا نہیں ہوتی کہ جب بھی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ آیت ضرور پڑھتا ہوں. فرماتے تھے آج بھی، علماء ذرا سنیں، وہ فرماتے تھے آج بھی جو عالم جس جگہ جس ماحول میں بیٹھ جائے شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ بیٹھے اور اس آیت کو اپنی دعا میں شامل کر لے ہر دعا میں، تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی روزی کا بندوبست فرما دیں گے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. کیوں بٹھا کے جا رہے ہوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب؟ کہ پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ، گھر میں نہیں جماعت کے ساتھ پانچ وقت نماز، بیماری کی حالت میں بھی. یہ مطلب ہے اقامت صلاۃ کا. پانچ وقت نماز مسافری کی حالت میں بھی، کئی لوگ بیماری میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں مسافری میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر نماز کو قائم کرنا نہ ہوا بھائی، یہ تو پھر من مرضی ہوئی نا. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ صبح میں اٹھا نا تو سردیوں کا موسم تھا، میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ لکوے کی شکایت نظر آ رہی ہے، سردی کی وجہ سے کچھ آدمی کے منہ میں کچھ تھوڑا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. مجھے دوستوں نے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے، گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. میں نے کہا نہیں، میں اللہ کے گھر میں ضرور جاؤں گا. مسجد کو اللہ تعالی نے شفا خانہ فرمایا ہے کہ یہاں شفا ملتی ہے، میں مسجد میں ضرور جاؤں گا، اپنے معمول کو میں پورا کروں گا. وہ درس دیتے تھے صبح کی نماز کے بعد، فرمانے لگے میں منہ لپیٹ کے آ گیا، مسلح پہ کھڑا ہو گیا، نماز کروائی. جماعت خود فرماتے تھے جماعت کروائی، جماعت کے بعد درس دینا شروع کیا، درس کے دوران ہی میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت یاب ہو گیا. یوں اللہ تعالی مہربانی فرماتے ہیں، انسان عزم بالجزم لے کر جب اٹھ پڑتا ہے نا کہتے ہیں نا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو اللہ نے فرمایا جا بھائی بیوی بی کو بھی لے، بچے کو بھی لے، فلاں مقام پر وادی غیر ازی ذرا میں چھوڑ کر آ. وادی غیر ازی ذرا، یہاں گھاس بھی نہیں ہوتا، اب تک نہیں ہوتا گھاس، اب کچھ پودے لگنے شروع ہوئے ہیں. بوادن غیر ازی ذر اند بیت کل محرم، تیرے گھر کے سامنے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کر آنا ہے تاکہ یہ نماز کی وہاں پابندی کریں، اس میرے گھر کو آباد کریں، اس گھر کو آباد کریں. ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ کی گھر کی آبادی اللہ کے بندوں سے، نمازیوں سے. مسجد کی خوبصورتی سے آبادی نہیں ہوتی، نماز پڑھنے والوں سے آباد ہوتی ہے مسجد. سن 65 میں غالباً ابا جی رحمت اللہ علیہ کو ہارٹ کی تکلیف ہوئی تھی، سن 65 میں ہارٹ کی تکلیف ہوئی. یہ بات اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ پیچھے ہمارا وہ بچہ بیٹھا ہے عاصم، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ بڑے بابا جی اور دادا جی نے کیسی زندگی گزاری ہے. سن 65 میں ہارٹ کی تکلیف ہوئی، سارے گھر والوں کو ابا جی رحمت اللہ علیہ نے اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرما کے کہنے لگے، فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے آج تک اللہ نے جتنی بھی میرے اوپر مہربانیاں فرمائی ہیں اس گھر کی خدمت کی بدولت فرمائی ہیں. یہ فرمایا، فرماتے تھے کہ میں اب مسجد کی صفائی خود کرتا تھا، خود کرتا ہوں جھاڑو لے کر، باتھ روموں کی، استنجا خانوں کی صفائی فرماتے تھے میں نے خود کی ہے اور اب تک کرتا رہا ہوں. اور یہ فرماتے تھے کہ جو اس گھر کی حفاظت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، آبادی کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بڑے گھر کی اس کو زیارت ضرور کرواتے ہیں. پھر آپ نے کتنے بار بھائی زیارت فرمائی؟ کسی نے پوچھا حضرت آپ کے حج کتنے ہو گئے ہیں، تو فرمانے لگے تیری نمازیں کتنی ہو گئی بھائی، اس سے پوچھا تیری نمازیں کتنی ہو گئی، وہ کہنے لگا حضرت نمازیں تو نہیں گنی، تو فرمان لگے حج بھی گننے کی چیز نہیں ہوتی، دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ کسی طرح تو میری حاضری کو قبول فرما دے. کہتے ہیں کوئی بزرگ تھے، جب بھی حج کا موسم آتا احرام باندھتے، لبیک اللہم لبیک جب زبان سے کہتے تو غیب سے آواز آتی لا لبیک. بھائی تو لبیک کہہ رہا ہے، غیب سے آواز آتی تھی لا لبیک. خادم نے کہا حضرت یہ کیا آواز آ رہی ہے لا لبیک کی؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے بھائی تو نے تو آج اس آواز کو سنا ہے، میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں، اب بتا کیا میں اس آواز کی وجہ سے اس عمل سے روک جاؤں؟ میں اس آواز کی وجہ سے اس عمل سے نہیں روک سکتا، مجھے تو بھائی اپنی کوشش کرنی ہے. اور وہ ذات ایسی ہے، وہ توفیق ہی اس کو دیتی ہے جس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتے ہیں. حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مائی صاحبہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ ذات مجھے بخش دے گی؟ تو مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ توبہ کی توفیق ہی تجھے اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ تجھے بخشے، وہ تجھے توبہ کی توفیق ہی اس لیے دینا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ تیری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ، میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ اس گھر کو وہ آباد رکھیں. ربنا لیقیم الصلاۃ. حضرت رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مجھے وصیت یہ فرمائی, بڑے بھائی بھی تھے حالانکہ, مجھے یہ فرمایا کہ بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا, انشاءاللہ العزیز اللہ تیرے کام چلا ہی رکھیں گے. یہ فرمایا اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا. الحمدللہ جب سے کیا حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہی, یعنی جب سے عاقل بالغ ہوا ہوں الحمدللہ, انہوں نے مجھے مصلے پر کھڑا کیا ہے. میں اب بھی نماز خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ, چکوال میں ہوتا ہوں تو عصر تک اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہوں مسجد میں. فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے رہنا, اس دربار میں بیٹھنے والے کو اللہ محروم نہیں فرماتے. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس یا اللہ میں اس گھر میں بیٹھا ہوں, اب لوگوں کے دلوں کو تو اس گھر کی طرف موڑ دے. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات, یا اللہ ان کو رزق دے دے, پھل. رزق کسے کہتے ہیں؟ ہر اس نعمت کو جس نعمت کا بندہ محتاج ہے اسے رزق کہا جاتا ہے. وارزقہم من الثمرات, پھلوں کا رزق, کھانے کا رزق, پہننے کا رزق, اوڑھنے کا رزق, بچھونے کا رزق, ہر چیز. جس طرح وہ دعا ہے نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, حسنا سے مراد اللہ کی ہر وہ نعمت جس نعمت کے ملنے کے بعد بندے کے دل میں خوشی آئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ہر وہ نعمت حسنا کہلاتی ہے جس کا بندہ محتاج ہو اور ملنے کے بعد خوشی حاصل ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ پیاس لگی ہو تو پانی مل جائے تو پانی حسنا ہے, بھوک لگی ہو کھانا مل جائے تو کھانا حسنا ہے, سردی ہو رضائی لحاف مل جائے, گرم کمرہ مل جائے تو یہ چیز حسنا ہے, نہانے کو طبیعت ہو پانی مل جائے موسم کے مطابق تو یہ حسنا ہے. ہر چیز فرماتے تھے, بیوی حسنا ہے, نیک اولاد حسنا ہے, اچھا پڑوسی حسنا ہے, اپنی سواری حسنا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس آدمی کو پانچ نعمتیں جس کو حاصل ہوں سمجھو وہ بڑا خوش نصیب ہے. جس کو پانچ نعمتیں حاصل ہوں سمجھو وہ بڑا خوش نصیب ہے. سب سے پہلی نعمت کیا؟ کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی تابع دار ہو, اس کی عزت کی محافظ ہو, یہ سب سے بڑی خوش نصیبی. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اپنا گھر کھلا ڈلا ہو, اس کے اپنے لیے بھی کافی ہو, مہمانوں کے لیے بھی کافی ہو, یہ خوش نصیبی کی علامت. حضور نے فرمایا بیوی اچھی, گھر کھلا, اپنے لیے بھی مہمانوں کے لیے بھی. تیسری نعمت کہ اس کا پڑوسی اچھا. بہن بھائی تو بعد میں پہنچتے ہیں نا, اچھا پڑوسی. حضور فرماتے ہیں کہ جس کو اچھا پڑوسی مل جائے سمجھو وہ بندہ بڑا خوش نصیب. جس کو اپنی سواری مل جائے وہ بندہ بڑا خوش نصیب. سواری بھائی کسے کہتے ہیں؟ حالات کے مطابق. سائیکل بھی سواری ہے, جس کی جو ضرورت ہو اس کے مطابق سائیکل نعمت ہے, موٹر سائیکل نعمت ہے, کار نعمت ہے, یعنی سواری کی چیز اس کے اپنے اختیار والی. اور پانچویں فرمایا نعمت کیا ہے؟ جس آدمی کا کاروبار اس کی اپنے شہر میں ہو, جس کا کاروبار اس کی اپنے شہر میں ہو. یہ پانچ نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ہوں گی سمجھو کہ وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو بھائی اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ پانچوں نعمتیں ہمیں عطا فرما, پانچوں نعمتیں کہ گھر میں عزت کا خیال رکھنے والی تابع دار بیوی ہو, کھلا مکان ہو, اپنی سواری ہو, اچھا پڑوسی ہو, اپنے شہر اور اپنے ملک میں اس کا رزق لکھا ہو, یہ پانچ نعمتیں. اور میں نے پھر جمعہ عید کے دن یہ حدیث بیان کی تو میں نے کہا اللہ نے مجھے پانچوں نعمتیں دی ہیں, اور میں نے کہا وہ دیکھو میرا پڑوسی وہ کرسی پر بیٹھا ہے. اب تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, اتنا اچھا پڑوسی تھا. اللہ ایسا پڑوسی سب کو دے. چودھری غلام علی مرحوم ان کا نام تھا, ایسا پیارا پڑوسی کہ بس جس کی مثال نہیں ملتی. ہاں حج پر گئے تھے تو وہاں پر الحمدللہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے, وہ ذرا پہلے پہنچ گئے, میں ذرا کچھ دنوں تک پہنچا تو ملتے ہی رونا شروع کر دیا. ایک فراق محبت میں رونا آنسو آ جاتے ہیں نا, تو رونا شروع کر دیا. اور مجھے وہاں عید والے دن عیدی دی چودھری صاحب نے, بلکہ میری بڑی ہمشیرہ ساتھ تھیں ان کو دی, میرے بھانجے تھے ان کو دی, ایک بھانجی تھی ان کو دی. میں نے کہا چودھری صاحب آپ پردیس میں ہیں, مسافر ہیں, کیوں ایسے پیسے لٹا رہے ہو؟ فرمان لگے آپ ساتھ ہیں تو میرے لیے کیا پڑوس ہے, میرے لیے پردیس کوئی نہیں, آپ ساتھ ہیں تو میں کو پردیسی ہوں, میں پھر پردیسی نہیں ہوں. سبحان اللہ, ایسے اللہ کے بندے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بڑی ہی خدمت والے انسان تھے. ایسا پڑوسی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے, ہر ایک کو دے. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون, کہ ایسے ثمرات نصیب فرما. اب دیکھو نا وہاں جو نعمتیں ہوتی ہیں, سبزیاں اتنی ہر قسم کی اور ہر موسم کی وہاں موجود, پھل ہر قسم کا ہر موسم کا وہاں موجود. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے اتنا شرف قبولیت نصیب فرمایا کہ وہاں ایسے سمجھو بھی سارا دن دکاندار بیچتے رہتے ہیں, عشاء کے بعد بھی جاؤ تب بھی فروٹ والی دکان بھری ہوئی ہے, سمجھ نہیں آتے. سبزی کی دکان دیکھو تو تازہ بتازہ سبزی, حج کے بعد جاؤ تو یوں لگتا ہے کہ اس دفعہ کسی نے قربانی کی ہی نہیں, بکریوں کے ریوڑ اسی طرح موجود ہیں. سبحان اللہ, کتنی برکت. ابا جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نام میں برکت ہو, تبارک الذی بیدہ الملک, کہ اللہ نے اس پورے نظام میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ ایک سورج نکلتا ہے دنیا کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, ایک سورج نکلتا ہے. اور کتنے اس سورج میں آج بھی تازگی ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کوئی نیا بھائی بنا ہے, اس میں پرانا پن تو آتا ہی نہیں نا. اب یہ جو زمین ہے کتنے ہزاروں سال پرانی زمین ہے, حال چلاؤ تو یوں لگتی ہے جیسے ابھی تازی اللہ نے بنائی ہے. میں تو وہاں ذمہ داری بھی کرتا ہوں نا, تو مجھے وہ ہل والی زمین, ہل چلی ہوئی زمین بڑی پیاری لگتی. فصل والی زمین کی اپنی ایک شان ہوتی ہے, ہل والی زمین کی اپنی ایک شان ہوتی ہے, ایسے لگتی جیسے تازی بتازی. اور پھر اللہ نے یہ جو کائنات ہے کتنا اس کے اندر اللہ نے ایک تازگی رکھی ہوئی ہے کہ ہر بندہ یہی دیکھتا ہے کتنی ویسے تو پرانی زمین ہے, یہ زمین کتنی عرصہ پرانی ہے, کب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے, لیکن آج بھی ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے ابھی تازی تازی بن کے اللہ نے ہمیں اس زمین کا مالک بنایا ہے. کتنی تازی, کتنی تازگی ہے اس زمین کے اندر. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. گلہ نہیں فرمایا, یہ نہیں فرمایا جی میں اداس ہو گیا ہوں, تعریف فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ساری یعنی عنایت اور عطا ہے کہ تُو نے بڑھاپے میں اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، جوڑا دیا، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا. دیکھو ساری زندگی دعا مانگنے کا نتیجہ بڑھاپے میں اللہ نے دیا، تو فرمان لگے کہ فرما رہے ہیں اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا، میرا رب میری دعا سننے والا ہے. اب دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ بہت دیر سے سنا ہے، بہت دیر سے دعا کو قبول فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب تو بہت دعا کو سننے والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا نبی، اللہ کا ولی دعا مانگنے کے بعد بے تاب نہیں ہو جاتا کہ دعا کا نتیجہ فوراً ظاہر ہو، بس وہ اللہ سے مانگتا ہی رہتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ مانگنے، یہ جو چیز مانگی جاتی ہے نا، اس مانگنے کا جو ملنے سے درمیانی جو وقت ہوتا ہے نا، اس کا ایک مزہ ہی اور ہوتا ہے. ملنے کے بعد کا مزہ اور انتظار کا مزہ اور. وہ ایک شاعر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. کہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اتنا یعنی خیرات دیتی ہے، اتنا عطا کرتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اتنا دوں گا کہ فَتَرْضَى، کہ تو راضی ہو جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں کہ فَتَرْضَى سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت کی طرف اشارہ ہے کہ میں تجھے اتنا راضی کروں گا کہ تیری امت کا ایک فرد بھی شفاعت سے محروم نہیں رہے گا، سب کی میں مغفرت کر دوں گا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، فَتَرْضَى سے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس چیز سے، کوئی چیز اور نہیں مانگی اللہ سے. مال حضور کے پاس آتا تھا، حضور مال لٹاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ نے اپنے مال کو تقسیم کر کے رات کو گزارا ہے. اور بزرگان دین کے نزدیک بھی یہ ایک مسلمہ طے شدہ اصول ہے کہ وہ تین چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. ولا تما، تما نہیں کرتے کسی چیز کسی کی طرف سے، تما کوئی نہیں کہ تما کر رہے ہوں کہ فلاں کی طرف سے کوئی چیز آئے گی، تما نہیں. کوئی چیز آ جائے تو پھر جمع نہیں. ولا تما، ولا جمع، ولا منع، کہ کوئی چیز آ جائے روکنی نہیں، پھر آنے کے بعد اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا، بلکہ اس کو آگے دوسرے لوگوں تک، مستحقین تک پہنچانا ہے. ولا تما، ولا منع، ولا جمع. رب جعلنی الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ اور میری اولاد کو. ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے. یا اللہ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما دے. وللمؤمنین، یا اللہ سارے مؤمنین کی مغفرت فرما دے. ایک شخص آیا حضرت رحمت اللہ علیہ ایئرپورٹ پر، میں بھی ساتھ تھا، بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں. حضرت نے دعا فرما دی. پھر وہ کہنے لگا حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ ایک رسم بن گئی ہے ہر ایک کو کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا. کوئی بھی آدمی کسی خاص بندے کو ہر وقت دعاؤں میں یاد نہیں رکھ سکتا. فرماتے تھے کہ دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. کسی کے دل میں اتنے گھس جاؤ کہ وہ از خود تمہیں یاد رکھے. کسی کے دل میں اتنے گھس جاؤ کہ وہ تمہیں یاد رکھو. اور پھر فرماتے تھے یا اتنے نیک بن جاؤ کہ تاکہ ہر دنیا کے ہر نیک بندے کی دعائیں تمہیں پہنچتی رہیں. یہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل فرما اور اپنے ہر اس بندے پر سلامتی نصیب فرما جو تیرا صالح بندہ ہے. تو فرماتے تھے نیک بن جاؤ دنیا کے ہر مسلمان کی دعا تمہیں از خود پہنچتی رہے گی. نیک بن جاؤ, پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جی کہ دعاؤں میں یاد رکھنا, جیسے آج کل تقیہ کلام ہے نا, پھر ضرورت نہیں پڑے گی. نیک بن جاؤ, نیک بندے کی نیک ہونے کی وجہ سے دنیا کے ہر نیک آدمی کی دعائیں تمہیں ملتی رہیں گی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی, یا اللہ میری مغفرت فرما دے. والے والدیہ, یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے. وللمؤمنین, یا اللہ سارے مؤمنین کی مغفرت فرما دے. یوم یقوم الحساب, اس دن یا اللہ جس دن تو حساب کو قائم فرمائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے رہیں گے, اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بند کر دے گا چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بند کر دیں گے. اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق, کہ جب آدمی والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کاٹ دیتے ہیں, ختم فرما دیتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی یعنی خدمت کو بہت بڑا ایک ثواب والا عمل بتلایا ہے. ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں, یہ تیرے لیے جہنم بھی ہیں. اگر تو خدمت کرے گا تو تیرے لیے جنت ہیں, خدا نخواستہ ماں باپ سے ناراضگی کرے گا, منہ بنائے گا, ڈانٹے گا, تو یہ تیرے لیے جہنم بھی ہیں. سمجھ آئی؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اور رسول اللہ سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری امی صاحبہ تو اب دنیا میں کوئی نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اگر والدہ نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کر, خالہ نہیں ہے تو ماں کی جو دوست سہیلی تھی اس کی خدمت کر. اسی طرح جس کا باپ نہ ہو وہ اپنے چچا کی تائے کی خدمت کرے, جس کی والدہ نہ ہو وہ اپنے خالہ کی خدمت کرے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس کی خالہ بھی نہ ہو تو وہ اپنی ماں کی سہیلی کی دوست کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر یعنی پورے اسوہ کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لائے عمل دستور العمل ایک ضابطۂ حیات دیا گیا ہے الحمدللہ اسی ضابطۂ حیات میں کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی ربی علیہ وسلم تسلیما. جزاک اللہ. ابھی ذرا تھوڑی دیر ختمات پڑھیں گے انشاءاللہ, اور یہ ختمات جو ہیں یہ بڑے بزرگان دین کے منتخب شدہ وظائف اور کلمات ہیں, اور سارے کلمات قرآن پاک کی آیات ہیں. یہ ایسے ہی نہیں کہ کوئی من گھڑت کلمات ہوں, یہ سارے کلمات قرآن پاک کی آیات ہیں, اللہ کے جلیل قدر بزرگوں اور ولیوں کے منتخب شدہ ہیں, اور سارے کلمات کے اندر خوب اللہ کی توحید کا درس ہے. سمجھ آئی؟ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی موعد کو اپنی ولایت نصیب فرماتے ہیں, مشرق کو ولایت نصیب کبھی نہیں ہوتی. مشرق اللہ کا دوست ہوتا ہی نہیں, موعد اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے الحمدللہ موعد تھے, اور موعد سے ہی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لیتا ہے, مواعد ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، مواعد ہی دین کی خدمت کرتا ہے، مواعد ہی سے اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت کا کام لیتا ہے۔ دنیا گواہ ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے علماء دیوبند سارے مواحد تھے، اور اللہ نے علماء دیوبند سے پوری دنیا میں خدمت دین کا کام لیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں علماء دیوبند کے پڑے ہوئے موجود نہ ہوں، حتیٰ کہ اللہ کی مہربانی سے یہ علماء دیوبند کا اعزاز ہے، یہ دیوبندیوں کا اعزاز ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بھی قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبند کے فیض یافتہ ہیں۔ قاری حضرات بھی دیوبند کے فیض یافتہ، علماء حضرات بھی دیوبند کے فیض یافتہ، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں بھی الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہم وظیفہ پڑھیں گے وہ وظیفہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو سارے نبیوں سارے ولیوں کے سردار، سمجھ آئی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی آج تک دنیا میں ان کا ان جیسے ان کا مرتبے اور مقام والا ولی آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ تو یہ سب سے پہلا وظیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ دوسرا وظیفہ جو پڑھوں گا وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تیسرا وظیفہ حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا وظیفہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی۔ پانچواں وظیفہ حضرت پیر غلام بیم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابھی پڑھنا ہے اس وظیفے کو، سارے حضرات نے ذرا تھوڑی اونچی آواز میں اور بہت محبت سے پڑھنا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان وظائف کو جو آدمی بہت افسوس سے روگ سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرمائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔
حسبنا الله ونعم الوكيل،
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 حسبنا الله ونعم الوكيل۔
اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ وظیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل،
حسبنا الله ونعم الوكيل، الوكيل
حسبنا الله ونعم 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 الوكيل
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله
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 لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قوة إلا بالله
لا حول 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 ولا قوة إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله ولا قوة إلا بالله
لا حول 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 ولا قوة إلا بالله صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا
إنا لله وإنا إليه راجعون
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا
وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا،
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،
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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اب سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، دل پر توجہ دے کے سر جھکا کے رکھنا ہے اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مراقبے کو اس نیت سے کیا جائے کہ جو کچھ سنا ہے یا پڑھا ہے تاکہ وہ دل میں جمع ہو جائے اور تاکہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
Thank you. الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حجر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إني أسألك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف قلوبنا واشف أجسامنا واشف أجسادنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجلنا منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.